السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ مشرفہ کو جو اس قدر مقدس محترم بنایا ہے، تو وہ لوگوں کے لیے باعث امن و سلامتی ہے. والشہر الحرام، اور جو مقدس چار مہینے ہیں، رجب، ذوالقعد، ذوالحج اور محرم. والہدی والقلائد، اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جو جانور حرم محترم کعبہ مشرفہ لے کر جائے جاتے تھے، وہ اور ان کے گلوں میں ڈالے جانے والے پٹے، ان سب کو اللہ پاک نے قیام امن کا باعث اور سبب و ذریعہ بنایا ہے. کعبہ مشرفہ ہو، حدود حرم یا اشہر حرم ہو، مقدس چار مہینے جن میں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ چار مقدس مہینے ہوں، یا قربانی کا جانور اور ان کے گلے میں بڑے ہوئے پٹے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ پاک نے ان کو امن کا اور سکون کا اور لوگوں کے لیے اس بات کی علامت و نشانی قرار دے دیا کہ جب تک روئے زمین پر بیت اللہ شریف کا قیام ہوگا، بیت اللہ شریف قائم دائم رہے گا، قیامت برپا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے مقدس مہینوں میں مسلمان تو مسلمان، دشمنان اسلام بھی جنگ و جدال، قتل و قتال کو روک لیا کرتے تھے، اور پھر وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جایا جاتا تھا، تو اس کو راستے میں کوئی بھی دشمن، یہاں تک کہ چور و ڈاکو بھی نہیں چھیڑتے تھے کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے. قیام للناس، اللہ پاک نے ان سب کو قیام امن کا باعث اور سبب بنایا ہے. ذالک لتعلموا، یہ سب کچھ اللہ پاک نے اس لیے کیا کہ تم خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالی آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کو بخوبی جانتا ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز سے بخوبی باخبر ہے. اعلموا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالی سزا دینے میں سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، آپ کے پروردگار کی جب پکڑ آتی ہے وہ بڑی سخت اور مضبوط اور مستحکم ہے. اعلموا، جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالی سزا دینے میں بڑے سخت ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی توبہ پر نہایت مہربانی کرنے والے، حد سے زیادہ درگزر کرنے والے، بخشش کرنے والے ہیں. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو سوائے ہمارا پیغام بندوں تک پہنچانے کے اور کچھ، ان کو ہدایت پر لانا، ان کے اوپر ہدایت کو مسلط کر دینا، یہ ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے. ما علی الرسول الا البلاغ پیغمبر اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمارا پیغام کامل مکمل ہو بہو جو کا تو من وان میرے بندوں تک پہنچا دیں. ان کی ذمہ داری تبلیغ اسلام ہے، تبلیغ احکام ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب آپ فرما دیجئے کہ ہرگز ناپاک اور پاکیزہ دونوں چیزیں، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. لا یستوی الخبیث والطیب پاکیزہ اور ناپاک یہ دونوں چیزیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. ولو اعجبک کثرت الخبیث اگرچہ آپ کو دنیا کے اندر ناپاک چیزوں کی کثرت تعجب میں ڈال دے، ناحق چیزوں کی باتوں کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال دے، باطل کی کثرت اور بہتات آپ کو تعجب میں ڈال دے، لیکن آپ باطل کی کثرت سے متعجب ہو کر اس کو حق نہ سمجھ لینا. ولو اعجبک کثرت الخبیث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب اے وہ لوگوں جن کو اللہ پاک نے عقل سمجھ شعور جانوروں سے ہٹ کر دیا ہے. یا اولی الالباب اے عقل رکھنے والوں میرے مخلوق میرے بندو فاتقوا اللہ یا اولی الالباب اے عقل والی میری مخلوق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو. لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کی پکڑ بھی سخت ہے، اس کی مہربانی لطف و عنایت نوازشات بھی حد سے زیادہ ہیں. قل للذین آمنوا آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جو ایمان لائے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا جب آپ کے پاس میرے وہ بندے آئیں کہ جو ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر، ہمارے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. فَقُلْ میرا پیغام آپ ان کو دے دیجئے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تم پر سلام ہو. رب ذوالجلال نے اپنے اہل ایمان بندوں کو قرآن کریم کے ان الفاظ کے ذریعے سلام بھیجا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا جب میرے وہ بندے آپ کے پاس آئیں جو میری آیات پر، میری نشانیوں پر، میرے احکام پر، میرے اسلام پر ایمان رکھتے ہوں. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فرما دیجئے کہ تم پر رب کی طرف سے سلامتی ہو. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اور بتا دیجئے کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر مہربانی کو لازم کر لیا ہے. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ کہ ان میں سے اگر کوئی نادانی ناسمجھی کی وجہ سے کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے ثم تاب من بعدی پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے، رجوع الی اللہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، واصلح اور اپنے اعمال کے اندر درستگی پیدا کرے، اپنی اصلاح کر لے، اس غلط کام سے، اس غلط عمل سے باز آ کر اصلاح عمل میں لگ جائے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ فرمایا کہ اگر اس نے برائی کر لینے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والے، بخشش فرمانے والے اور اپنے بندوں کے اوپر نہایت ترس کھانے والے ہیں. شرط یہی ہے کہ ایمان ہو، اعمال ہو، رجوع الی اللہ ہو. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے جبکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتے رہو اور تم اس کے اوپر ایمان بھی کامل لگتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدر فرماتے ہیں. بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ شدید العقاب ہے، سزا دینے پر آئے تو بڑا سخت ہے، مہربانی کرنے پر آئے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو اشاروں میں اور لمحوں کے اندر معاف فرما دیتا ہے. لا یستوی الخبیث والطیب, روئے زمین پر حق بظاہر تھوڑا اور محدود دکھائی دے گا, باطل کی کثرت اور بہتات دکھائی دے گی. اہل باطل بکثرت ہوں گے اور کفر, فسق و فجور, نافرمانی اس کا دور دور اور چرچے ہوں گے. لیکن فرمایا کہ یہ ناجائز اور ناحق اور ناپاک چیزوں کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. دنیا کا یہ دستور ہے کہ اس کے اندر ناپاک چیزیں, فیشن, شیطان کے رائج کیے ہوئے دستور وہ لوگ جلدی اپناتے ہیں, اور جو چیز طبیعت پر بھاری ہو, شاخ گزرے, مشکل لگے, اس سے دور ہو جاتے ہیں. نماز ہے, عبادت کے لیے انسان کو پاک و صاف رہنا پڑتا ہے, جسم پاک, جنابت کے غسل سے پاک, باوضو ہو, ظاہری طور پر بدن صاف شفاف ہو, لباس کے اندر ذرا سے بھی کوئی ناپاکی اور گندگی نہ لگی ہو, سر سے پاؤں تک پاک و صاف ہو, پھر صبح فجر سے لے کر رات عشاء تک وقتاً فوقتاً ہر تھوڑی دیر کے بعد پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے سامنے دست بستہ حاضری دینی ہے. یہ اہتمام کمال والوں ہی کو نصیب ہوتا ہے. اس اہتمام کے اندر جب بندہ اپنے شب و روز گزارتا ہے پاکیزگی کے ساتھ, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں, تو جب انسان کے مزاج پر نماز کا اہتمام مشکل و دشوار لگتا ہے تو ہر ایک اس کو نہیں اپناتا. وہی خوش نصیب اپناتے ہیں جو اس کی قدر کو پہچان لیتے ہیں. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ سے خود میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی, فرما رہے تھے کہ جنت کا مزہ تو اپنی جگہ ہوگا, حوض کوثر کی جو چاشنی اللہ پاک نے رکھی وہ اپنی جگہ بدستور برحق, لیکن فرمایا کہ اللہ تعالی نے دنیا ہی میں اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے نماز میں جو مزہ رکھ دیا وہ بھی بے مثال اللہ جواب ہے. اور فرمانے لگے بے ساختگی میں کہ جب نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس نماز کی ادائیگی میں اللہ تعالی کے سامنے جب سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں, فرمانے لگے کہ لگتا ہے جیسے اللہ تعالی نے پیار کر لیا. عارفین کاملین نے فرمایا کہ بندہ جب فرش پر اپنا سر رکھتا ہے تو در حقیقت وہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, عرش اعظم پر آپ کو بلایا گیا, محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے, لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بشر کی سر عرش مہمان نوازی, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. عرش اعظم پر آپ کو بلایا, پھر نماز جیسی عبادت آپ کو عطا فرمائی. اس نماز کی عبادت کے لیے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن. اب مؤمن کی معراج وہ نماز ہے, جب وہ نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں اپنا سر رکھ دیتا ہے, اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد, بندے کی دنیاوی زندگی میں اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ترین جو لمحہ ہے اس کی زندگی کا, فرمایا کہ وہ سجدے کی حالت کا لمحہ ہے کہ بندہ نماز میں جب اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے, اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے, یہ بندے کی عروج اور بندگی کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی یہ شان عطا فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد, بندہ اس وقت اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ نزدیک اور قریب ہوا کرتا ہے. اس نماز کے ذریعے اللہ پاک نے بندوں کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا. تو حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا جو مزہ اللہ تعالی نے دنیا ہی میں دیا ہے کہ جب سجدے میں سر رکھو تو لگتا ہے جیسے اللہ تعالی نے پیار کر لیا, اپنی آغوش میں سمیٹ لیا. میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان کر دوں, فرش عرش بن جاتا ہے. میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان کر دوں, دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ بنا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. یہود کے ایک بڑے عالم دین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ پوری روئے زمین کے اندر سب سے زیادہ مبارک خطہ مبارک ٹکڑا کون سا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا تو آپ اپنی طرف سے اٹکل پر جواب نہیں دیتے تھے، انتظار فرماتے تھے وہی کا. تو آپ نے فوری طور پر اس یہود کے بڑے عالم کو جواب نہیں دیا اور دل میں سوچا کہ اگر جبریل امین آئیں گے ان سے پوچھوں گا، وہ بتائیں گے کہ روح زمین میں سب سے مبارک خطہ مبارک ٹکڑا کون سا ہے. جب حضرت جبریل امین تشریف لائے، ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل، یہود کے ایک بڑے عالم نے میرے سامنے سوال لگ دیا کہ روح زمین کا سب سے مبارک خطہ اور ٹکڑا کون سا ہے، میرے علم میں نہیں تھا، میں چپ لگا گیا، سوچا کہ آپ آئیں گے آپ سے پوچھوں گا. تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باریابی ہوئی، حاضر ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اور بتانے لگے کہ یا رسول اللہ، اس سوال کی برکت سے، یہ جو سوال کرنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس سوال کی برکت سے آج مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ قرب نصیب ہوا کہ آج سے پہلے میں اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا قریب ہوا اللہ پاک سے؟ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اتنا نزدیک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اور میرے درمیان صرف اور صرف 70,000 نور کے پردے حائل رہ گئے تھے. یہ وہ قرب خاص تھا کہ ابھی بھی 70,000 نور کے پردے درمیان میں حائل تھے، حجابات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرب خاص میں آپ کو بھلا لیا کہ ایک خاص سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کے خطوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ خطے وہ تو ہیں بازار، اور سب سے زیادہ مبارک خطے وہ ہیں مساجد. خیر بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض اسواقها. روئے زمین کے خطوں میں سب سے مبارک خطے وہ زمین کی مسجدوں کے خطے ہیں، جہاں رات دن صبح و شام اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، نماز، ذکر، تلاوت، اعتکاف، دیگر اوراد اور وظائف جہاں انجام دیے جاتے ہیں. وخیر بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض اسواقها. فرمایا کہ برے خطے، ناپسندیدہ خطے وہ دنیا کے بازار ہیں، وہاں جھوٹ بھی ہوتا ہے، خیانت بھی ہوتی ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے، رات دن دنیا ہی کے چرچے ہیں، دنیا ہی کی باتیں، مال، پیسہ، دولت، دھوکہ، ملاوٹ، غبن، خیانت، دسیوں قسم کی برائیوں کا وہ مرکز ہے، جہاں جانے والا دیندار بھی اس کو حکم ہے کہ وہ چوتھا کلمہ پڑھتا رہے. بازار میں جا کر بھی لوٹنے سمیٹنے کے موقع دیے کہ جب بازار سے گزرو چوتھا کلمہ پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی، اجر و ثواب کی کثرت اور بوچھاڑ ہوگی. اور زمین کے خطوں میں مساجد کو اللہ پاک نے مبارک اس لیے قرار دیا کہ یہاں رات دن اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں ہیں، وہاں دنیا کے تذکرے، یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر. تو دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنے والا، عبادات کے ساتھ منسلک ہونے والا، سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرنے والا یقیناً بڑا ہی بامراد ہے، کامیاب ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان ظاہری طور پر تو ناپاکیوں سے بچتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے باطنی خرابیوں سے بھی بچنے لگ جاتا ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، ظلم و ستم ہے، عیاری مکاری ہے، دوسرے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں. نماز، فرمایا کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کام سے اور برائیوں سے روکتی ہے. تو یہ مساجد جن کی فضیلت اس قدر اللہ پاک نے رکھی کہ ان کی فضیلت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو بخاری شریف اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ سبعات یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات قسم کے خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ دور دور بھی اور کے سائے کا نام و نشان نہیں ہوگا. امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران. شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی کو پروان چڑھائے، جوانی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. رجل قلبه معلق في المساجد، وہ شخص کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا رہے، نمازوں کی ادائیگی کے لیے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، ان کی ظاہری اور باطنی تعمیر کرنے کے لیے مسجدوں کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہے. رجلانی تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو افراد جو اللہ ہی کی ذات کی خاطر آپس میں دوستی اور تعلق اور محبت رکھتے ہوں، اسی محبت پر جمع ہوتے ہوں، اسی محبت پر بچھڑ جاتے ہوں. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص کہ جس کو کسی حسین و جمیل مال و دولت حسب نصب والے کسی خاندانی لڑکی نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں پلٹ کر کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کسی شخص نے صدقہ کیا، خیرات کی، اور دائیں ہاتھ سے ایسے خفیہ طریقے سے خرچ کیا کہ دائیں ہاتھ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہ ہو سکی. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں نے آنسو برسا دیے. یہ سات قسم کے خوش نصیب افراد ہیں جن کو قیامت کے ہولناک دن میں اللہ تعالیٰ امن، سکون، راحت، آرام، اطمینان، عزت پذیرائی اور شرف عطا فرمائیں گے کہ اپنے ان معزز اور محترم بندوں میں جگہ عطا فرمائیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دربار میں خصوصیت کے ساتھ درب اور مقام عطا فرمایا. نیک حکمران جو عدل و انصاف سے کام لینے والا، شریف نوجوان پاکیزگی کے ساتھ اپنی جوانی کو پروان چڑھانے والا، اپنے دلوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑنے والا، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والا، اسی طرح کسی گناہ کے موقع پر اپنے آپ کو اللہ کے ڈر اور خوف سے پیچھے ہٹانے والا، ایسا خفیہ طریقے سے صدقہ خیرات کرنے والا کہ دائیں ہاتھ کی خبر بائیں کو نہ پہنچ سکے، اور ساتویں نمبر پر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے والا، آنسو بہانے والا. موقع ہے عرش کے سایہ میں اپنے لیے جگہ منتخب کرنے کا. دنیا میں جس طرح بڑے بڑے پروجیکٹ آتے ہیں، بکنگ جاری ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ محدود مدت تک کے لیے یہ آفر جاری کی جا رہی ہے، ہمیں بھی دنیا کی اس محدود زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہترین مقام اور ٹھکانے بنانے کا موقع فراہم فرمایا ہے. انسان عدل و انصاف سے کام لینے والا بن جائے، اپنی جوانی کی حفاظت کرے، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ لے مرتے دم تک، اللہ کی ذات کے لیے محبت رکھنے والا ہو، گناہوں سے پیچھے ہٹنے والا ہو، خفیہ طور پر صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اس آخری جملے کے بارے میں فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا، وہ شخص کہ جس کا دل اللہ کی محبت کے علاوہ دوسروں کی محبت سے خالی ہو، اللہ کی محبت میں ڈوب کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور آنسو بہا دے، بھلے وہ بڑے مجمع کے اندر موجود کیوں نہ ہو. فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا، وہ شخص کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دوسری محبتوں سے خالی ہو، وہ پھر بھرے مجمع میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو، تو یہ بھی اس فضیلت کا مصداق ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہو، ذرا سی ایک سوئی کر کے انسان آنکھیں بند کرے، دعائیں شروع ہو جائیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے رابطہ جڑ جاتا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا دیدار، اس سے باتیں، اس سے ہم کلامی، اس سے تعلق بڑا آسان ہے. گناہگار بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر مہربانی کرنے کو لازم کر لیا ہے، اور یہ بات اس نے بتا دی کہ جو بھی برائی کر کے اعمال کرے گا، اصلاح عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف بھی فرمائے گا، عنایت بھی فرمائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے، گناہوں پر سچی اور پکی ندامت کے ساتھ توبہ کی جائے. بزرگان دین نے فرمایا کہ گناہ کے بعد جب انسان توبہ کرتا ہے تو ایک تو ہے کہ توبہ اور استغفار، اور ایک طریقہ جو حدیث مبارک میں آیا کہ جب کبھی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے، فوری طور پر توبہ استغفار کرے، اور ساتھ ساتھ باوضو ہو کر دو رکعت نماز توبہ پڑھ کے اللہ میں سے مانگے. یہ جو حدیث مبارک میں طریقہ آیا، اس کی حکمتیں لکھی ہیں مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ. فرمایا کہ اس کے تین فائدے تو سر دست نقد نقد تازہ دم ہاتھ کے ہاتھ سامنے ہی نظر آتے ہیں. ایک طرف گناہ ہوا, دوسری طرف وضو کیا, دو رکعت نماز نفل پڑھ لی, نیکی کر لی. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکی گناہ کو بہا کر لے جاتی ہے, نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے. جب نیکی کر لی, اس نیکی کی بدولت وہ گناہ مٹ گیا. نمبر دو, جب اس نماز کے بعد توبہ کے لیے نماز پڑھی ہے صلاۃ التوبہ, اب وہ یکسوئی سے جب ہاتھ اٹھائے گا یقیناً ندامت ہے, دل اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے, تازہ دم گناہ کر کے فارغ ہوا ہے, شرمندگی ہے, احساس ندامت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف جب متوجہ ہوگا تو یکسوئی کے ساتھ وہ اپنے گناہ پر توبہ کر سکے گا. اور نمبر تین, فرمایا کہ انسان کے نفس کے اوپر عبادت کرنا ذرا بھاری پڑتی ہے. گناہ تو بڑے مزے سے کر لیا, لیکن گناہ کے بعد اگر عبادت کرنے لگ بیٹھے گا تو یہ دو رکعت نماز نفل پڑھنا بھی اس کے اوپر بھاری ہے. اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ خدا نہ خواستہ جب کبھی گناہ ہوگا فوراً توبہ استغفار کروں گا, صلاۃ التوبہ پڑھوں گا, اللہ سے معافی مانگوں گا. تو گناہ کے بعد اس نماز کا پڑھنا جب طبیعت پر بھاری ہوگا تو آئندہ چل کے گناہ کرنا اس کو بوجھ لگنے لگے گا کہ جب گناہ کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے دو رکعت پڑھنی ہے اہتمام کے ساتھ. تو گناہ سے پھر یہ آہستہ آہستہ بچے گا, کترائے گا, دور ہو جائے گا. اور اس سے بڑھ کر فرمایا کہ شیطان ابلیس ملعون جب دیکھے گا کہ میں نے بڑی مشکل سے اس کو وسوسے ڈال کر بہکا کر گناہ کرایا اور اس نے گناہ کے بعد دو رکعت نماز توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لی, اس معافی کے بدلے میں گناہ تو مٹ گیا, اس کے کھاتے کے اندر نیکیاں آ گئیں, توبہ استغفار رونا اللہ میں سے معافی تلافی, اور یہ جو نماز جیسی عبادت یہ اس کے ذخیرے میں جمع ہو گئی. فرمایا کہ اگر وہ دس گناہ بھی کر لیتا ہے تو دس گناہوں کے بعد اگر وہ بیس رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو نفلوں کی برکت سے, توبہ کی برکت سے تو گناہ معاف ہو گیا, لیکن اس کے کھاتے میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا دیکھ کر ابلیس ملعون بھی دور بھاگے گا کہ ایسے شخص کو گناہ کرا کر اپنا ہی نقصان کرانا ہے کہ یہ توبہ کر کے گناہ کو تو مٹوا لیتا ہے, نیکی اپنے کھاتے میں بچا لیتا ہے. آگے چل کے فرمایا کہ اس نماز توبہ پڑھنے کا فائدہ بندے کو یہ ملتا ہے کہ شیطان ابلیس اس کو گناہ کی طرف وسوسے ڈالنے سے پھر دور ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے دوری نصیب فرمائے, پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. گزشتہ جمعے جو میں نے حدیث سنائی تھی وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے, باوضو سوتا ہے, فرشتہ اس کا محافظ ہے. جب کبھی وہ کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہے خود اللہ ہی کے حکم سے, اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے, اس لیے کہ یہ پاک و صاف ہو کر سو رہا ہے. پھر فرمایا کہ جب کبھی وہ کروٹ بدلتا ہے آنکھ کھلتی ہے, چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے یہ دعا قبول ہی قبول ہے. اور فرمایا کہ رات کے آخری ایک تہائی حصہ جو دو بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں, اتر آتے ہیں, اعلان ہوتا ہے, ہے کوئی دعا مانگنے والا جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں, ہے کوئی اپنی حاجت اپنی ضرورت میرے سامنے رکھنے والا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں, ہے کوئی مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش اور مغفرت فرما دوں. اور پھر فرمایا کہ صبح جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کے اوپر گرا پر گرا گرا پر گرا لگا جاتا ہے, تین گرے باندھتا ہے ٹائٹ کر کے. اب اگر انسان نماز کے لیے جاگ گیا اور وضو بنا لیا تو فرمایا کہ ایک گرا کھل گئی, جاگ گیا اللہ کو یاد کیا تو ایک گرا کھلی, وضو بنایا تو دوسری گرا کھلی, نماز فجر پڑھ لی تو تیسری گرا کھل گئی. فرمایا کہ اس کے بعد وہ حشاش بشاش چاق و چوبند اور بہت ہی مبارک اور پاکیزگی کے ساتھ سارا دن گزارے گا. اور اگر وہ بڑا سوتا رہا, اذان بھی ہو گئی, نماز بھی ہو گئی, سورج بھی نکل آیا اور گرا ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتی چلی گئی, سخت سے سخت, مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئی, شیطان پلٹ کر آتا ہے, دیکھتا ہے کہ میرا شکار میرے جال میں جکڑا پڑا ہے تو شیطان اس کے کان میں اپنا پیشاب کر کے چلا جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے کہ میری محنت کام آ گئی. فرمایا کہ اس کے نتیجے میں وہ شخص سارا دن کاہل سست اور طبیعت کے اندر خباثت اور بے چینی اور شیطنت کے ساتھ وہ پورا دن گزارتا ہے. تو دن کا آغاز اگر مبارک ہو جائے, صبح سویرے تازہ دم اللہ کو یاد کرتے ہوئے بندہ اٹھے, پاکیزگی کے ساتھ عبادت طہارت نماز ذکر و اذکار تلاوت کے ساتھ جب دن کا آغاز کرے گا تو سارا دن مبارک ہی مبارک اس کا گزرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیاں مبارک بنائے، نماز، روزہ، حج، زکات ساری عبادات کو آسان بنائے. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، رجب کا یہ مہینہ بڑا مبارک اشہر حرم میں کا ایک مہینہ ہے، مقدس مہینہ، جس مہینے کے اندر جنگ و جدال، قتل و قتال منع تھا. جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے پروردگار، اے اللہ، ہمارے لیے آپ رجب اور شعبان کے مہینے کو مبارک بنا دیجئے، مبارک فرما دیجئے، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے. ہمارے لیے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ آپ نے رجب المرجب عطا فرمایا، آگے شعبان رجب دونوں ہمارے لیے بابرکت بنائیے، مبارک بنائیے، گناہوں سے دوری اور نیکیوں میں لگنے کا باعث بنا دیجئے، اور اپنے ظاہر اور باطن کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیجئے. وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں زندہ، سلامت، خیر و خوبی، خوشیوں اور عافیت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ آپ ہمیں خوشیوں کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائیے. یہ عمر درازی کی دعا ہے، لیکن الفاظ بڑے پیارے کہ رجب اور شعبان ہمارے لیے مبارک ہو اور رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام اہل خانہ سمیت پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک رجب اور شعبان مبارک بنا کر عطا فرمائے، اور رمضان المبارک ہم سب کو خوشیوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان و تقوی کے ساتھ، عبادات کی توفیق اور ذوق اور حلاوت کے ساتھ نصیب فرمائے. آج اسی میں اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.